बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ علق کی آیات نمبر 1-14 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد پروگرام گرد و پیش کیا جائے گا، اس کے بعد سنیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آج کا ایران۔ آج کا ایران کے بعد اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام صہیونی حکومت کا بائیکاٹ، اور نور ایمان ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ پہ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ پروگرام گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں کے ساتھ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران اور روس نے بحر ہند میں مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ مختلف طرح کے ہتھیاروں کی مدد سے سمندر میں موجود فرضی اہداف پر حملے۔ پاکستان میں سینٹ کے انتخابات کے لیے نامزد امیدواروں کی فہرستیں جاری۔ پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ میں سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کروانے سے متعلق صدارتی ریفرنس کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے۔ دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں ہندوستان نے بھاری فرق کے ساتھ فتح حاصل کر لی۔ انگلینڈ کی ٹیم کو 317 رن سے شکست، 4 میچوں کی ٹیسٹ سیریز 1-1 سے برابر۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ ایران اور روس 2021 بحری سیکورٹی بیلٹ پر مشتمل بحری مشقوں کا پہلا مرحلہ سمندر میں متعین دو اہداف کو ایران اور روس کے جنگی بحری جہازوں سے نشانہ بنائے جانے کے ساتھ شروع ہو گیا۔ ایران پارس کی رپورٹ کے مطابق ایران اور روس کے جنگی بحری جہازوں نے منگل کی صبح شمالی بحر ہند کی طرف آگے بڑھتے ہوئے اپنی مشترکہ بحری فوجی مشقوں کے پہلے مرحلے کا آغاز کیا۔ ان بحری فوجی مشقوں کے پہلے مرحلے میں ایران کے جماران نامی جہاز شکن بحری جنگی جہاز کی زیر کمان ایران اور روس کے بحری جہازوں نے مختلف قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے سمندر میں معین کیے جانے والے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ بحری فوجی مشقوں کے دوسرے مرحلے میں ان فوجی مشقوں میں شامل بحری یونٹوں کی منظم اور منصوبہ بند کاروائیوں کے مطابق فوٹیکس نامی کاروائی انجام پائی، اور علاقے میں موجود خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے بحری فوجی آپریشن کیا گیا۔ بحری فوجی مشقوں کے تمام مراحل میں ایرانی بحریہ کے ہیلی کاپٹروں اور فضائی یونٹ کی جانب سے مکمل طور پر نگرانی کا عمل انجام پاتا رہا۔ ایران اور روس 2021 بحری سیکورٹی بیلٹ پر مشتمل مشترکہ بحری فوجی مشقیں جو منگل کے روز شروع ہوئی ہیں، بدھ کے روز اپنے اختتام کو پہنچیں گی، اور یہ فوجی مشقیں بحیر عمان سے شمالی بحر ہند کے سمندری علاقے میں انجام پا رہی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کسی بھی ملک کی ایک طرفہ پسندی کے خلاف ہے۔ اس بنیاد پر علاقے میں سیکورٹی کے تعلق سے ایران کی پالیسی اجتماعی سیکورٹی کے اصول پر استوار ہے، اور اسی کے تحت ہرمز امن منصوبے کی ایرانی تجویز بھی جو علاقے کے تمام ملکوں کو پیش کی گئی ہے، اجتماعی سیکورٹی کے اصول پر ہی استوار ہے۔ امن و سلامتی اور ترقی جیسے دو عوامل کے پیش نظر دنیا کے تمام سمندری اسٹریٹجک علاقے عالمی اور اپنے معاشی ماحولیات کے مطابق ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کو الگ الگ نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس روح سے بحری سیکورٹی کے تحفظ کی ضروریات کے پیش نظر اسلامی جمہوریہ ایران بحری مشقوں کی مسلسل انجام دہی کے ساتھ اپنی بحریہ اور بحری بیڑوں اور بحری جہازوں کی آمادگی کو بڑھاتا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے زور دے کر کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی سمجھوتے سے باہر نہیں نکلا ہے جو اس میں واپس آئے، اور اس سمجھوتے کے سلسلے میں تہران کی جانب سے عمل درآمد میں کمی سمجھوتے کی 36ویں شق کے دائرے میں ہے۔ دوسری جانب آئی اے ای کو آگاہ کر دیا ہے کہ 30 فروری 2021 کو ایٹمی سمجھوتے کے تحت رضاکارانہ اقدامات پر عمل درآمد روک دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب تخت روانچی نے یورو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران سے کہ جو ابھی ایٹمی سمجھوتے میں موجود ہے کس طرح توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ پہلا قدم اٹھائے۔ تخت روانچی نے یاد دہانی کرائی کہ ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد میں کمی لانے کا تہران کا اقدام اس سمجھوتے کی 36ویں شق کے عین مطابق ہے۔ کہا کہ ایٹمی سمجھوتے کی 36ویں شق کی بنیاد پر ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ جب اس سمجھوتے کا کوئی رکن اس کی کھلی اور سخت خلاف ورزی کرے گا تو تہران سمجھوتے کے تمام یا بعض شقوں پر عمل نہ کرے اور ہم نے دوسرا آپشن چنا ہے۔ دریاسنا ویانا میں بین الاقوامی اداروں میں ایران کے سفیر اور مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے 30 فروری 2021 کو ایٹمی سمجھوتے کے تحت رضاکارانہ اقدامات پر عمل درآمد روکنے کے سلسلے میں ایک خط ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ کے حوالے کر دیا۔ کاظم غریب آبادی نے مزید کہا کہ اس کے بعد ایران اور آئی اے ای کے درمیان اس وقت تعاون صرف معاہدے کے مطابق ہی انجام پائے گا جب تک کہ عملی اور محسوس طور پر پابندیوں کو منسوخ کر کے ایران کے لیے ان اقدامات پر پھر سے عمل درآمد کی زمین ہموار نہ کر دی جائے۔ واضح ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی نے 2 ماہ قبل ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد کم کرنے اور ایران کے خلاف امریکہ کے دشمنانہ اقدامات نیز یورپی ممالک کی جانب سے اس کا ساتھ دیے جانے کے جواب میں یورپی ممالک کے نام اسلامی جمہوری ایران کے صدر کے خط کے تناظر میں پابندیوں کی منسوخی کے لیے اسٹریٹجک اقدام کے بل کو منظوری دے دی تھی۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے سینیٹ کے انتخابات کے لیے نامزد امیدواروں کی فہرستیں جاری کرنا شروع کر دی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے الیکشن کمیشن کی جانب سے اسلام آباد کی 2 نشستوں پر امیدواروں کی جاری کی گئی ابتدائی فہرست کے مطابق سابق وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، طارق فضل چودھری، محمد یوسف اور بعض دوسرے لوگوں کے نام شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سینٹ کی 7 جنرل نشستوں کے لیے 19 امیدواروں کی فہرست جاری کی گئی ہے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن کے مطابق سینٹ کی 48 نشستوں پر 170 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن کی جماعت پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ میں سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کروانے سے متعلق صدارتی ریفرنس کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے سیکرٹری فرحت اللہ بابر کی جانب سے دائر کی جانے والی درخواست میں سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی کہ صدارتی ریفرنس واپس بھیجوا دے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ابھی پارلیمنٹ میں زیر بحث ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے 23 دسمبر کو صدر مملکت کی منظوری کے بعد سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر دیا تھا جس میں آئینی ترمیم کے بغیر الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرنے کے لیے عدالت سے رائے طلب کی گئی تھی۔ ہندوستان کی ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع سیدھی کے رامپور نائکن تھانہ علاقے میں منگل کی صبح بانساگر ڈیم منصوبے سے منسلک نہر میں بس کے گرنے سے 37 مسافروں کی موت ہو گئی جبکہ 7 افراد کو بحفاظت بچا لیا گیا۔ ریوا کے ڈویژنل کمشنر راجیش جین نے بتایا کہ حادثے کا شکار ہوئی بس کو بھی نکال لیا گیا ہے اور مجموعی طور پر 37 افراد کی موت واقع ہوئی ہے جن میں 16 خواتین، 20 مرد اور 1 بچہ شامل ہے۔ 7 افراد شروعات میں ہی کسی طرح تیر کر نہر سے باہر آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ راحت رسانی کے کام تقریباً مکمل ہو گئے ہیں، تاہم اس خدشے کی وجہ سے کہ کچھ مسافر نہر میں پانی کے بہاؤ سے بہہ تو نہیں گئے ہیں آس پاس کے علاقوں میں تلاشی کی کارروائی جاری رکھی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ ضلع صدر مقام سے 80 کلومیٹر دور پیش آیا اور کچھ مسافروں کو نکال کر نزدیکی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا. بس صبح سیدھی سے روانہ ہوئی تھی اور ستنا جا رہی تھی. یہ بس صبح تقریباً 8 بجے چھوہیا وادی میں جام کی وجہ سے نزدیکی دوسرے راستے سے ستنا کے لیے روانہ ہوئی اور بان ساگر ڈیم پروجیکٹ کی نہر میں جا گری. افغانستان کے حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار کے جنگ پسندانہ اور اشتعال انگیز بیانات پر اس ملک کے حکام نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے. افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے اعلی قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ نے حکمتیار کے پست بیانات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ افغانستان میں طاقت و دھمکی کی زبان استعمال کیے جانے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. عبداللہ نے افغان حکومت کے مخالف گروہوں میں جملہ حکمتیار کو خبردار کیا ہے کہ ایسے دھمکی آمیز بیانات سے پرہیز کریں جو ملک کو جنگ کی طرف لے جا سکتے ہیں. افغانستان کے اعلی قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ نے کہا کہ سیاسی رہنماؤں کو افغانستان کے سیاسی حالات کو سمجھنا چاہیے اور ان حالات میں عوام کو توقع ہے کہ مخالف گروہوں کے سربراہ ملک کو اس سے زیادہ بدامن اور غیر مستحکم نہیں کریں گے. افغانستان کے حزب اسلامی کے سربراہ حکمت یار نے اتوار کو افغان حکومت کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس گروہ کے قیدیوں کو جلد ہی غیر مشروط طور پر رہا نہ کیا گیا تو وہ صدر ہاؤس کو گھیر کر اشرف غنی سے حکومت چھین لیں گے. یمن کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ میں سعودی عرب کی شکایت کے جواب میں سلامتی کونسل میں خط بھیج کر تاکید کی ہے کہ صنعاء امن کی دعوت کے سلسلے میں سنجیدہ ہے. یمن کے سرکاری نیوز ایجنسی سبا کی رپورٹ کے مطابق یمن کے وزیر خارجہ ہشام شرف عبداللہ نے پیر کو اقوام متحدہ میں ریاض کی شکایت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ سعودی عرب کی شکایت مضحکہ خیز ہے کیونکہ سعودی عرب کی فضائیہ اور اس کی تمام مسلح افواج نے 26 مارچ 2015 سے یمن کے خلاف ایک اتحاد تشکیل دے رکھا ہے اور ہر طرح کے ممنوع اور غیر ممنوع ہتھیار استعمال کر رہے ہیں اور بدترین جنگی جرائم انجام دے رہے ہیں. جارح سعودی اتحاد نے حال ہی میں جنوب مغربی سعودی عرب میں واقع ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہونے والے حملوں کے سلسلے میں ایک درخواست تیار کر کے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں پیش کیا ہے. ہشام شرف نے مزید کہا کہ جارح ممالک سعودی عرب اور اس کے اتحاد نے یمن کا دم گھٹنے والے محاصرہ مسلط کر رکھا ہے اور پورے ملک کو سزا دینے کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے اور اس کے جملہ اقدامات میں آئل مصنوعات، گھریلو استعمال کی گیس اور غذائی اشیاء تک کے حامل جہازوں کو روکے رکھنا شامل ہے. اسی دوران اطلاعات ہیں کہ ذرائع ابلاغ نے پیر کے شب رپورٹ دی ہے کہ سعودی اتحاد نے یمن کے لیے 29,988 ڈیزل کے حامل ایک اور بحری جہاز کو روک لیا ہے. ایندھن کے حامل اس بحری جہاز کو روکنے کے بعد یمن کے لیے ایندھن کے حامل روکے جانے والے بحری جہازوں کی تعداد 14 تک پہنچ گئی ہے. یمن کی تیل کمپنی کے ترجمان نے سعودی اتحاد اور اس کے سرغنہ امریکہ اور اقوام متحدہ کو یمن کے حالات خراب ہونے کا ذمہ دار قرار دیا ہے. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک 2015 سے یمن کے خلاف وحشیانہ حملوں کے ساتھ ہی اس کا بری، بحری اور زمینی محاصرہ کیے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک 16,000 سے زیادہ یمنی شہری شہید اور 10,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. یمن کی فوج رضاکار فورس نے اعلان کیا کہ اس ملک کے فوجیوں نے صرف سعودی عرب کے ہوائی اڈوں میں موجود فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور جب تک یمن پر حملے اور اس کا محاصرہ جاری رہے گا اس وقت تک فوجی ٹھکانوں پر حملے جاری رہیں گے. عراقی پارلیمنٹ کے بعض ارکان نے ملک کے پارلیمانی انتخابات میں امریکہ کی مداخلت کے بارے میں خبردار کیا ہے. عراقی پارلیمنٹ کے ارکان نے اس ملک کے ذرائع ابلاغ کو انٹرویو دیتے ہوئے انتباہ دیا ہے کہ امریکہ عراقی انتخابات کی نگرانی اور ٹیکنیکل امور میں شامل ہو کر مداخلت کرنا چاہتا ہے. عراقی پارلیمنٹ کے اراکین نے کہا کہ عراق کے انتخابات میں بیرونی مداخلت اس بات کا باعث ہوگی کہ انتخابات صحیح و سالم نہ ہوں. عراقی ممبران پارلیمنٹ کے ساتھی عراقی تجزیہ نگاروں نے بھی عراق میں اپنی فوجی موجودگی کے سہارے امریکی مداخلت کی بابت خبردار کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی اس ملک کے آئندہ پارلیمانی انتخابات کے نتائج پر منفی اثرات ڈالے گی. عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کی کابینہ نے آئندہ 10 اکتوبر کو اس ملک میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا ہے. عراقی صدر برہم سالے نے اربیل ایئرپورٹ پر کیے جانے والے حملے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے. فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق کے صدر برہم سالے نے اربیل ایئرپورٹ پر راکٹ حملے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ عراق میں دہشت گردوں کی بیخکنی اور تشدد کا بھرپور طریقے سے خاتمہ کیے جانے کی ضرورت ہے. ہندوستان نے انگلینڈ کو دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن منگل کے روز 317 رنوں کے بھاری فرق سے شکست دے کر فتح حاصل کر لی، اور اس طرح اس نے چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز ایک ایک سے برابر کر لی۔ ہندوستان نے اپنی دوسری اننگ کے اختتام پر انگلینڈ کے سامنے جیت کے لیے مجموعی طور پر 482 رن کا ناممکن ہدف رکھا۔ انگلینڈ کی ٹیم نے اپنی دوسری اننگ میں کھیل کے چوتھے روز 3 وکٹ کے نقصان پر 53 رن سے آگے کھیلتے ہوئے صرف 164 رن بنائے، اور اس طرح انگلینڈ ہندوستان کے مقابلے میں دوسرے ٹیسٹ میچ میں 317 رن کے بڑے فاصلے سے ہار گیا۔ کھیل کی خاص بات، ہندوستان کے اسپن بالر روی چندرن اشون کی پہلی اننگ میں 5 وکٹ حاصل کرنے کے بعد دوسری اننگ میں شاندار سینچری رہی، جنہوں نے 106 رن بنائے، جس کی بدولت ٹیم انڈیا نے اپنی دوسری اننگ میں 286 رن بنائے اور انگلینڈ کے سامنے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں جیت کے لیے 482 رن کا بڑا ہدف رکھا، جس کا تعاقب کرتے ہوئے مہمان ٹیم نے تیسرے دن کے کھیل کے اختتام تک اپنی 3 وکٹ صرف 53 رن پر گنوا دی، اور چوتھے دن پوری ٹیم 164 کے مجموعی اسکور پر سمٹ گئی۔ کھیل کے اختتام پر روی چندن اشون کو میچ آف دی میچ کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔
سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس سے اب پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں۔ خبریں آپ نے سنی، اور اب ہمارا انٹرویو کا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور افغانستان کے امور کے بارے میں ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا۔
اور نوازش، شکریہ۔
افغانستان میں حزب اسلامی کے سربراہ حکمت یار نے حکومت کے خلاف ایک سخت بیان دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے عوامل اور نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، افغانستان کی صورتحال انتہائی ابتر ہے، اور اس وقت سیاسی، سماجی، اقتصادی، فوجی، ہر لحاظ سے جس زاویے سے بھی دیکھیں تو یہ جنگ زدہ ملک ہے، اور ہر روز ایک نئی مشکل اس میں جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے، اور بدقسمتی سے وہاں کی جو حکومت میں جو سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں یا حکومت سے باہر ہیں، ان کے آپس کے جھگڑے اس شدت سے جاری ہیں کہ کہیں سے کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ مثلا ابھی آپ نے جیسے سوال کیا کہ حکمت یار، اب حکمت یار ایک بڑا نام ہے افغانستان کی سیاست میں، البتہ اب وہ پہلے والی پوزیشن تو نہیں رہی جو 70 کے اشرے میں، اور پھر بالخصوص 80 اور 90 کے اشرے میں حکمت یار کی جماعت، حزب اسلامی ایک بہت بڑی جماعت سمجھی جاتی تھی، اور حکمت یار جو ہے وہ صف اول کے رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے، بلکہ سو کال جس کو مجاہد رہنما کہتے تھے ان میں حکمت یار کا بڑا نام تھا، اور یقیناً انہوں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے ہی کمیونسٹ بلاک کے خلاف افغانستان میں ایک تحریک شروع کی، جو بعد میں پھر سرخ فوج نے جب سوویت یونین نے افغانستان پہ قبضہ کیا، حملہ کیا، تو اس وقت بھی جو جماعت ایک منظم انداز سے سوویت یونین کا مقابلہ کرتی رہی اوائل میں، وہ حکمت یار کی تھی، اور حکمت یار یقیناً جو اینٹی سوویت یونین جو بلاک تھے اس وقت، ان کے ایک مقبول رہنما اور ہیرو سمجھے جاتے تھے۔ بہرحال ایک ماضی کی کہانی ہے، لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے کہ جو ماضی میں حکمت یار کی تھی، اور اب اس صورتحال میں کہ جب مذاکرات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے، تشدد کی کاروائیاں روز بروز بڑھ رہی ہیں، امن و امان کی صورتحال انتہائی ناگفتہ بے کہہ سکتے ہیں، اس صورتحال میں حکمت یار صاحب نے جو بیان دیا ہے، یعنی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر اشرف غنی کی حکومت نے ہمارے قیدی رہا نہ کیے تو ہم ایوان صدر کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیں گے، اور اس وقت اس محاصرے کو نہیں ختم کریں گے جب تک ہمارے قیدی جو ہیں وہ رہا نہیں کیا جائیں گے۔ یہ بنیادی طور پہ وہ بیان ہے کہ جس نے اس وقت افغانستان کی سیاست میں کئی سوالات اٹھا دیے۔ ایک تو یہ کہ حکمت یار کا جو مطالبہ ہے وہ چند قیدی نہیں ہے، انہوں نے اپنے مطالبات میں کہا کہ میرے، یعنی ہمارے 30,000 قیدی اس وقت جو ہیں وہ حکومت کے پاس ہیں، یعنی ایک ناممکن کام کو ممکن بنانے کے لیے ایک ایسا یعنی انداز اپنا رہے ہیں، جو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک اس محاصرے کو ترک نہیں کریں گے جب تک جو ہے وہ ہمارے اسیر یا ہمارے قیدی رہا نہیں کر دیے جائیں گے. اب ظاہر ہے اس طرح کے ایک بظاہر جو حکومت ہے اس کے اپنے موقف ہیں, اور حکمران جماعت کے اندر بھی اور ان کے جو رقیب ہیں یا دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں, طالبان کے علاوہ تقریباً سب جماعتوں نے اس بیان کی جو ہے وہ مذمت کی ہے, اور بڑا سخت, مثلا عبداللہ عبداللہ نے تو بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں, اسی طرح جو اس وقت نائب صدر ہیں انہوں نے تو خائن اور اقتدار کے لیے بے چین اور باغی اور عدم استحکام پیدا کرنے والا اور ہمیشہ سازشوں میں مصروف رہنے والا, جنگ کی آگ کو بھڑکانے والا اور بدامنی اور ناامنی کا شوقین, اور اس طرح کے جو ہے وہ القابات جو ہیں وہ حکمت یار صاحب کو دیے ہیں انہوں نے. لیکن اصل معاملہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس موقع پہ اس طرح کا بیان بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو افغانستان کی سیاست کو اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کا اس وقت پورا دباؤ ہے موجودہ افغان حکومت پہ کہ وہ ہر صورت میں طالبان کے ساتھ جو واشنگٹن کا معاہدہ ہے اس پہ عمل کریں. اب اس کے ساتھ ساتھ وہ اس معاہدے پہ عمل درآمد کے لیے طالبان ماننے کو تیار نہیں ہے, اور طالبان کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ وہاں پہ قومی حکومت کا قیام عمل میں آنا چاہیے, یعنی اشرف غنی کی حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے. اب یہ ایک بہترین موقع ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ اشرف غنی کی حکومت پہ دباؤ ہے, امریکی دباؤ بھی ہے, طالبان کا دباؤ بھی ہے, تو اس موقع سے میں سمجھتا ہوں کہ حکمت یار بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, دوبارہ سیاست میں ہونا چاہتے ہیں, اور اسی بہانے ممکن ہے وہ قیدیوں کی رہائی کا بھی اپنا مطالبہ کچھ پورا کر لیں, لیکن سیاسی میدان میں اپنی حیثیت کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے اتنا سخت بیان دیا ہے, اور ایک طرف وہ طالبان کے ساتھ بھی ایک ہی پیج پہ جا رہے ہیں, ایک طرف ان کا جو ہے وہ طالبان سے بھی قربتیں بڑھ رہی ہیں, تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو حکمت یار اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اپنی سیاسی پوزیشن کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ گزشتہ الیکشن میں وہ کینڈیڈیٹ بھی تھے صدارتی, لیکن 5% سے زیادہ ان کو ووٹ نہیں ملے, یعنی عوام میں ان کی ابھی اتنی کوئی مقبولیت نہیں ہے کہ وہ جس کو بنیاد بنا کے کوئی بڑا کام کر سکیں, لیکن ان حالات میں وہ اپنی جسے کہتے ہیں کہ سیاست چمکانے کے لیے اس طرح کے تند و تیز بیانات دے رہے ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین اب پیش ہے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں افغانستان سے امریکی فوجی انخلا شروع کرنے کا کہا گیا تھا, لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ اس معاہدے کے خلاف ہے. البتہ نیٹو کا اس حوالے سے جو موقف ہے وہ جو بائیڈن کی پالیسی کے قریب ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس اسٹولنبرگ نے پیر کے دن ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ افغانستان سے فوجی انخلا کا تعلق افغانستان میں امن و امان سے ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک فرد بھی افغانستان میں نہیں رہنا چاہتا, لیکن مناسب وقت کے بغیر فوجی انخلا مناسب اقدام نہیں ہوگا. نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ افغانستان کو دوسرے ممالک کے خلاف دہشت گردوں کی پناہ گاہ نہیں بننا چاہیے. انہوں نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان میں تشدد میں کمی لانی چاہیے. افغانستان میں نیٹو فورسز کی موجودگی کے بارے میں جن خیالات کا اظہار نیٹو کے سیکرٹری نے کیا ہے اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ افغانستان کے بارے میں ان کی مستقبل کی پالیسی کن خطوط پر استوار ہوگی. نیٹو اور افغانستان کی مرکزی حکومت دونوں کا مطالبہ افغانستان میں تشدد کی کارروائیوں میں کمی لانے کا ہے, جبکہ دوسری طرف نہ صرف طالبان اس مطالبے پر کان دھرنے کو تیار نہیں بلکہ اس کا عملی اظہار اس کے مکمل برعکس ہے. اس صورت میں امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں طے پانے والا معاہدہ کسی نتیجے پر پہنچتا نظر نہیں آ رہا ہے. بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ طالبان نے بیرونی افواج کے مکمل انخلا اور اشرف غنی کی حکومت کے خاتمے کا جو مطالبہ کیا ہے وہ ممکن نہیں, اور طالبان بھی اس کو بخوبی جانتے ہیں, لیکن وہ اس مطالبے کو زور و شور سے بیان کرتے ہیں تاکہ افغانستان میں جنگ کی آگ کو مزید پھیلا سکیں. یہی وجہ ہے کہ نیٹو اور یورپی یونین دونوں طالبان کو موجودہ ابتر صورتحال کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. نیٹو اور یورپی یونین کے 21 جنوری کو جاری کردہ اعلامیے میں آیا ہے کہ طالبان کے تشدد آمیز اقدامات وہ بھی کرونا وائرس کی وبا کے ایام میں افغانستان اور افغان عوام کو اقتصادی سیکیورٹی اور سیاسی چیلنجوں سے دوچار کر رہے ہیں. نیٹو کے حکام کا بھی یہ کہنا ہے کہ افغانستان سے بیرونی افواج کے انخلا سے افغانستان میں سیکیورٹی اور امن و سلامتی کا خلا پیدا ہو جائے گا اور تشدد کی حالیہ لہر سے مذاکرات کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ افغانستان میں طالبان اور افغان سیکیورٹی اداروں کے دوران حالیہ جھڑپوں سے اس نظریے کو مزید تقویت مل رہی ہے۔ افغانستان سے بیرونی افواج کے انخلا میں ایک اور رکاوٹ نیٹو اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان افغانستان کی سلامتی کے حوالے سے اختلاف نظر بھی تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ مئی 2021 تک افغانستان سے تمام امریکی فوجیوں کے انخلا پر بضد تھے، لیکن جو بائیڈن حکومت کی پالیسی اس سے مختلف ہے۔ وہ افغانستان میں بدامنی اور تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات اور طالبان کی طرف سے معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے کو بہانہ بنا کر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں۔ اس تناظر میں جو بائیڈن انتظامیہ اور نیٹو ایک صفحے پر آ رہے ہیں، جس کا نتیجہ افغانستان سے امریکی اور نیٹو فورسز کے عدم انخلا کی صورت میں برآمد ہو سکتا ہے۔ سامن، یہ تھا ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا دو چشم نرگس نہ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں یعنی 28 بہمن، 4 رجب اور 16 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار رجب سن 592 ہجری قمری کو مشہور مسلمان شاعر محمد بن علی واسطی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 501 ہجری قمری میں پیدا ہوئے اور ابن معلم کے نام سے معروف تھے۔ ابن معلم نے اپنی شاعری میں اخلاقی اور معاشرتی مسائل کو بہت سادہ اور سلیس انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کی شاعری میں عرفان کے موضوعات زیادہ ہیں۔ ابن معلم کی تصانیف میں صرف ان کا دیوان باقی ہے۔ چار رجب سن 1229 ہجری قمری کو 13ویں صدی ہجری قمری کے مشہور عالم دین اور فقیہ آغا احمد تسوجی عراق کے شہر کربلا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے دور کے بزرگ علماء سے کسب فیض کیا اور جوانی میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آپ کی تالیفات میں تفسیر قرآن کریم، شرح نہج البلاغہ اور شرح صحیفہ سجادیہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ سولہ فروری سن 845 عیسوی کو مشہور مورخ، محدث اور ادیب ابو عبداللہ محمد بن سعد نے وفات پائی۔ وہ تاریخ اسلام میں ابن سعد کے نام سے معروف ہیں۔ وہ سن 784 میں بصرہ میں پیدا ہوئے، تاہم عمر کا بیشتر حصہ بغداد میں گزارا۔ ابن سعد نے طبقات کے نام سے دو کتابیں تحریر کیں جو طبقات صغیر اور طبقات کبیر کے نام سے معروف ہوئیں۔ طبقات کبیر جو اب طبقات ابن سعد کے نام سے معروف ہے، تاریخ اسلام کی معتبر کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد سے لے کر اصحاب، تابعین اور تبع تابعین میں مؤلف کے عہد تک کی اہم شخصیات کے تذکرے درج ہیں۔ سولہ فروری سن 1946 عیسوی کو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں روس نے پہلی مرتبہ ویٹو کا استعمال کیا۔ اس دن سابق سوویت یونین کے نمائندے نے سلامتی کونسل کی ایک تجویز کی مخالفت کی، اور اس طرح پہلی مرتبہ روس نے ویٹو پاور کا استعمال کیا۔ سلامتی کونسل کے صرف 5 مستقل ممبروں کو ویٹو کا حق حاصل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 1945 میں یالٹا کانفرنس میں سابق سوویت یونین، امریکہ اور برطانیہ نے ویٹو کی تجویز کی منظوری دی، اور بعد میں اقوام متحدہ کے منشور میں شامل کیا گیا۔ سولہ فروری سن 1984 عیسوی کو لبنان کے شہر جبشید کے امام جمعہ شیخ راغب حرب کی صہیونی فوج کے ہاتھوں شہادت واقع ہوئی۔ ان کا شمار اس علاقے کے مجاہد علماء میں ہوتا تھا۔ شہادت سے پہلے شیخ راغب کو صہیونی حکومت کے خلاف جہاد اور جنوب لبنان کے عوام کو غاصب صہیونیوں کے خلاف جد و جہد کی دعوت کے جرم میں صہیونیوں نے گرفتار کیا تھا، لیکن جبل عامل کے عوام کی وسیع پیمانے پر ہڑتال کی وجہ سے ان کو رہائی ملی۔ شیخ راغب کی تدفین کے موقع پر جبشید کے علاقے کے نوجوانوں اور صہیونی فوج میں شدید جھڑپیں ہوئیں، جن میں جنوبی لبنان کے کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ 16 فروری سن 1991 عیسوی کو حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل حجت الاسلام سید عباس موسوی صہیونی حکومت کے ہوائی حملے میں شہید ہو گئے۔ یہ حملہ صہیونی حکومت کے ان دسیوں حملوں کی ایک کڑی تھا جو اس نے منصوبہ بند طریقے سے لبنانی اور فلسطینی مجاہدوں کے خلاف انجام دیے تھے۔ حجت الاسلام سید عباس موسوی کی شہادت نے عالم اسلام کو سوگوار کر دیا اور صہیونی حکومت کے اس دہشت گردانہ اقدام پر مسلمانان عالم میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس غم انگیز واقعے میں سید عباس موسوی کی زوجہ، ان کا 6 سالہ بچہ اور ان کے کئی ساتھی شہید ہوئے، مگر صہیونی حکومت کے اس جرم پر انسانی حقوق کا دفاع کرنے والے نام نہاد اداروں کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی، بلکہ انہوں نے اپنے اس جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے اس قتل کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی۔28 بہمن 1367 ہجری شمسی کو نیو یارک میں ایران اور عراق کے درمیان امن مذاکرات شروع ہوئے۔ ایسے حالات میں کہ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے بعد شہریور اور آبان 1367 ہجری شمسی میں ہونے والے مذاکرات کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا تھا بلکہ مذاکرات کے ناکام ہونے کا امکان تھا، اسلامی جمہوریہ ایران نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ کے ساتھ، خاص طور سے خود اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ اپنی نیک نیتی کو ثابت کیا اور سیکرٹری جنرل پر جو اعتماد ظاہر کیا تھا اس کا مثبت اور مطلوبہ نتیجہ اس کو حاصل ہوا، جس کا ایک حصہ اسلامی جمہوریہ ایران کے حق میں بین الاقوامی ماحول کا بدلنا تھا۔ مذاکرات میں آنے والے تعطل کے پیش نظر سیکرٹری جنرل نے سلامتی کونسل کے ساتھ صلاح و مشورہ کیا اور کونسل سے مذاکرات کو تعطل سے نکالنے کے لیے ان کو مزید اختیارات دینے کی درخواست کی، جسے سلامتی کونسل نے قبول کر لیا۔ چنانچہ 28 بہمن 1367 ہجری شمسی کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی شرکت سے ایران اور عراق کے حکام کے درمیان 3 جانبہ مذاکرات ہوئے اور ان کا نتیجہ بھی اچھا نکلا۔ ایران عراق مذاکرات میں تعطل سے یہ ثابت ہو گیا کہ عراقی حکومت قرارداد نمبر 598 پر عمل درآمد کے بارے میں لیت و لال سے کام لے رہی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچا۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامن ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام آج کا ایران۔ لیجیے سماعت فرمائیے۔
آج کا ایران۔
سامعین، پروگرام آج کا ایران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام بھی پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، رواں مہینے ملا عبد الغنی برادر کی سربراہی میں طالبان کا ایک سیاسی وفد تہران پہنچا اور اس نے ایران کے بعض حکام سے ملاقات کی۔ طالبان کے وفد نے ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کے سیکرٹری علی شمخانی سے بھی ملاقات کی اور طالبان گروہ اور حکومت افغانستان کے درمیان ہونے والے مذاکراتی عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ مختلف علاقائی اور عالمی ذرائع ابلاغ نے طالبان وفد کے دورہ تہران کی خبروں کو وسیع پیمانے پر شائع اور نشر کیا۔ البتہ ان ذرائع ابلاغ کے تجزیوں اور تبصروں میں امن و صلح سمیت افغانستان کے تغیرات کے عمل میں ایران کے مثبت کردار کا اعتراف رہا ہے۔ ایران نے حالیہ برسوں میں کئی بار طالبان کے وفد کی میزبانی اور اس کے ساتھ صلاح و مشورہ کیا ہے، اور یہ صلاح و مشورہ حکومت افغانستان کے ساتھ مکمل ہم آہنگی سے ہوا ہے۔ ایران افغانستان میں جنگ کے خاتمے اور امن کی برقراری میں مدد کر کے افغانستان کے امن مذاکرات کے فریقین کے ساتھ رابطے اور گفتگو کے ذریعے افغانستان کے مختلف قبیلوں اور اقوام کے درمیان امن مذاکرات، مفاہمت اور پائیدار جنگ بندی کی برقراری کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی بنیاد پر ایران نے پچھلے ہفتے طالبان کے سیاسی وفد کی میزبانی کر کے بین الاقوامی مذاکرات کی راہ میں آسانی کے لیے اپنی کوششوں کا ایک نیا دور شروع کیا ہے۔ ایسے حالات میں ایران نے افغانستان کے امن مذاکرات کا عمل جاری رکھنے کے سلسلے میں اپنے کردار پر زیادہ سنجیدگی کے ساتھ عمل کیا ہے کہ فی الحال یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں اور ایرانی حکام طالبان اور افغانستان کی حکومت کے ساتھ مسلسل بات چیت اور رابطے میں رہ کر مذاکرات کی فضا میں پیش رفت کے لیے دونوں فریقوں کے نظریات میں توازن اور مفاہمت کا مناسب پلیٹ فارم فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بات کے پیش نظر کہ اس وقت افغانستان سے امریکی فوجیوں کے مکمل انخلاء سمیت امریکہ کے تمام وعدوں پر عمل اور اپنے باقی بچے قیدیوں پر طالبان کا اصرار قطر میں ہونے والے بین الافغان امن مذاکرات کے عمل میں ایک بڑی رکاوٹ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس لیے ایران مذاکرات کے سلسلے میں طالبان کے مواقف میں بتدریج توازن اور امن کی برقراری کے لیے حتمی مفاہمت پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کا خواہاں ہے تاکہ افغانستان اور علاقے میں امن و استحکام قائم ہو سکے۔ ایران افغان جنگ کے فریقین یعنی طالبان اور حکومت افغانستان کے درمیان جنگ بندی کے قیام کو امن کی حتمی مفاہمت کے لیے اصولی طریقے پیدا کرنے کی غرض سے باہمی اعتماد سازی میں فیصلہ کن اقدام سمجھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بین الافغان مذاکرات کے ماحول میں تشدد اور بدامنی جاری رہنے کو ان مذاکرات کے نتائج کے سلسلے میں مہلک عمل سمجھتا ہے۔ ایران کا خیال ہے کہ افغانستان میں اقتدار کا حصول صرف اور صرف انتخابات اور عوام کے ووٹوں کی بنیاد پر ہونا چاہیے اور افغانستان میں سیاسی اقتدار میں حصہ داری کے لیے طالبان کو بھی شروعات میں جنگ کے خاتمے کی طرف قدم بڑھانا اور حکومت میں شرکت کو جاری رکھنے کے لیے خود کو عوام کے ووٹوں کے ترازو میں تولنا چاہیے۔ اسی اسٹریٹجک نظریے کی بنیاد پر ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کی سیکرٹری علی شمخانی نے طالبان کے سیاسی وفد کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں اس نقطے پر زور دیا کہ ایران ایسے کسی گروپ کو تسلیم نہیں کرے گا جو جنگ کے ذریعے حکومت حاصل کرنا چاہے۔ طالبان کے سیاسی وفد کے ساتھ علی شمخانی کے واضح اور صریح موقف سے ثابت ہوتا ہے کہ افغانستان کے تغیرات میں ایران کا فعال کردار نہ صرف افغانستان کے امن عمل کے خلاف نہیں ہے بلکہ افغانستان میں مستقل امن و استحکام کے قیام کے لیے پوری طرح سے افغان عوام کی خواہش اور ارادے کے مطابق ہے۔ افغانستان کے دو فریقوں کے درمیان ثالثی کا ایرانی کردار افغانستان کی قانونی حکومت اور تمام اقوام اور قبائل کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے آئندہ افغان حکومت میں شمولیت اور ہتھیار ڈالنے کے لیے طالبان کو قائل کرنے کے مقصد سے ہے۔ بنابراین طالبان وفد کے دورہ تہران اور ایران کے اعلی عہدیداروں کے ساتھ مشورے کے بعد افغانستان کے امور میں ایران کے خصوصی نمائندے محمد ابراہیم تحریان طالبان گروہ کے وفد کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے نتائج کے بارے میں افغانستان کی اعلی قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سمیت افغانستان کے بعض حکام کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے لیے افغانستان کے دارالحکومت کابل گئے تھے۔ افغانستان کی اعلی قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے محمد ابراہیم تحریان کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں افغان امن مذاکرات اور افغانستان سے متعلق مسائل کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اصول مواقف کی ستائش کی اور امن کی برقراری میں علاقائی اور بین الاقوامی اجماع خاص طور سے ایران کے کردار پر زور دیا۔ افغانستان میں امن کی برقراری میں مدد کے لیے بہت سے علاقائی اور غیر علاقائی ممالک خاص طور سے بعض ہمسایہ ممالک پر کابل کے عدم اعتماد کے پیش نظر افغانستان کے مسائل میں ایرانی پالیسیوں کی شفافیت ثالث کے کردار کے لیے افغان حکام کے ذہنوں میں مذکورہ ممالک کے درمیان تہران کے ممتاز مقام کا سبب بنی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اور عزیز سامعین، آپ سماعت فرمائیے پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں سے مقالات، اہم خبریں اور بعض تجزیوں کے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی دلچسپی کا باعث بنے گا. تو سامعین، آغاز کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست سے. سرخی ہے الٹی گنتی شروع. اخبار لکھتا ہے، جیسے کہ بہت سے لوگوں کو توقع تھی، بائیڈن برسر اقتدار آنے کے فوراً بعد جے سی پی او اے میں واپس نہیں آئے اور ایٹمی معاہدے کا مستقبل اب بھی واضح نہیں ہے. حالانکہ شروع سے ہی بہت سے تجزیہ نگار واضح طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی اتنی آسان نہیں ہوگی. معاہدے میں امریکہ کی واپسی کی راہ میں بہت سے مسائل ہیں، جن میں امریکہ کے داخلی حالات بھی شامل ہیں. تاہم پیچیدگی یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ عرب ملکوں نے مذاکرات میں شامل ہونے کا مطالبہ کر کے مزید مسائل پیدا کر دیے ہیں. تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ایران نے 21 فروری کی جو تاریخ دی ہے، اس میں اب زیادہ وقت نہیں بچا ہے اور بظاہر کوئی نقل و حرکت بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے. جبکہ کچھ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ابھی امریکہ کو ایٹمی معاہدے میں واپسی میں دلچسپی نہیں ہے اور وہ ایران میں اگلی حکومت کا انتظار کر رہا ہے. اور سامعین، القدس العربی نے ایک خبر لگائی ہے. نیتن یاہو نے ایران اور فلسطین کے معاملے میں بائیڈن سے اختلافات کی بات تسلیم کی. القدس العربی لکھتا ہے، صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ قبول کیا ہے کہ ایران اور فلسطین کے معاملے میں ان کے بائیڈن کے ساتھ اختلافات ہیں، تاہم اس بات پر تاکید کی ہے کہ ان دونوں کے درمیان اچھے تعلقات ہیں. وائٹ ہاؤس نے ان خبروں کی تردید کی ہے، جن میں کہا جا رہا ہے کہ بائیڈن نیتن یاہو کو نظر انداز کر رہے ہیں، کیونکہ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے 20 عالمی رہنماؤں سے فون پر رابطہ کیا ہے. لیکن نیتن یاہو وہ فرد ہے کہ جس کو بائیڈن کی طرف سے فون نہیں کیا گیا. نیتن یاہو نے بھی اس بات سے انکار کیا ہے کہ بائیڈن انہیں نظر انداز کر رہے ہیں، اور اسرائیلی ٹی وی پر ایک گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ بائیڈن جلد ہی انہیں فون کریں گے. کیونکہ ہمارے 40 برسوں سے اچھے تعلقات ہیں، جب میں اسرائیلی سفارتکار کے طور پر واشنگٹن گیا تھا اس وقت جو بائیڈن سینٹ کے رکن تھے. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ انقلاب نے ایک سرخی لگائی ہے، دشا روی کی گرفتاری پر احتجاج مگر مزید گرفتاریوں کی تیاری. اس خبر کے ذیل میں روزنامہ انقلاب لکھتا ہے، ماحولیات کے لیے جدوجہد کرنے والی 21 سالہ دوشیزہ دشا روی کی گرفتاری کے خلاف پیر کو بنگلور میں شدید احتجاج ہوا، جبکہ ملک کی اپوزیشن پارٹیوں نے ایک زبان ہو کر گرفتاری کی مذمت کی، مگر دہلی پولیس اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ صرف مزید گرفتاریوں کی تیاری کر رہی ہے بلکہ اس نے ایک پریس کانفرنس کر کے اسے ہندوستان کے خلاف ایک بڑی سازش کے طور پر پیش کیا. پیر کو ممبئی سے تعلق رکھنے والے وکیل نکیتا جیکب اور پونے میں مقیم انجینئر شانتناؤ کی گرفتاری کے لیے پولیس نے غیر ضمانتی وارنٹ بھی حاصل کر لیے، جن کے خلاف نکیتا جیکب نے بامبے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے. پیر کو دشا روی کی گرفتاری اور مزید گرفتاریوں کی تیاری کا اتفاق کرتے ہوئے دہلی پولیس نے ایک پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ دشا روی نے ہی ممبئی کے وکیل انکیتا جیکب اور پونے کے انجینئر شانتانو کے ساتھ مل کر کسانوں کے احتجاج کا ٹول کٹ تیار اور ہندوستان کی شبی کو داغدار کرنے کے لیے اسے دیگر افراد کے ساتھ شیئر کیا۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخی ہے، سینٹ الیکشن، وزیراعظم ناراض ارکان کو منانے کے مشن پر، کسی پیراشوٹر کو سینیٹر نہیں بنائیں گے عمران خان۔ اخبار لکھتا ہے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چوہدری تحریک انصاف کے پنجاب سے ناراض ممبر صوبائی اسمبلی خرم سہیل لغاری کو منانے میں کامیاب۔ وزیراعظم نے ملاقات کے دوران خرم لغاری کو ان کے حلقے کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی، جبکہ عمران خان نے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹ میرٹ پر دیں گے، کسی پیراشوٹر کو سینیٹر نہیں بنائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق عمران خان کی زیر صدارت گزشتہ روز تحریک انصاف کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے سینٹ انتخابات کے لیے دی گئی ٹکٹوں پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سندھ سے سیف اللہ ابڑو اور فیصل واڈا کی ٹکٹیں واپس ہونے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا سے نجیب اللہ خٹک اور فیصل سلیم سے بھی ٹکٹیں واپس لی جا سکتی ہیں۔ اجلاس میں سندھ سے فیصل واڈا کو سینٹ کا ٹکٹ دیے جانے پر بعض اراکین پارلیمانی بورڈ نے تحفظات کا اظہار کیا۔ سامعین، معروف نیوز ایجنسی تسنیم نے ایک خبر لگائی ہے، اربیل پر راکٹ حملہ، کئی امریکی فوجی زخمی، سرایا اولیاء الدم نے ذمہ داری قبول کی۔ اس نیوز ایجنسی کی خبر کے مطابق عراقی کردستان کے اربیل ہوائی اڈے پر راکٹ حملے کے بارے میں مختلف رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں۔ امریکی قیادت میں بین الاقوامی اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ حملے میں ایک ٹھیکیدار مارا گیا ہے اور 5 عام شہری زخمی ہوئے، اسی طرح ایک امریکی فوجی بھی زخمی ہوا ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ اربیل ایئرپورٹ پر کتنے راکٹ فائر کیے گئے، اور اس سلسلے میں مختلف رپورٹیں مل رہی ہیں۔ کچھ ذرائع نے کہا کہ راکٹوں کی تعداد 8 تھی۔ بغداد میں کچھ ذرائع نے بتایا کہ 20 راکٹ فائر کیے گئے۔ ایک نئے گروہ یعنی سرایہ اولیاء الدم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ راکٹ چین کے قونصل خانے کی دیوار پر لگا۔ البراسا نیوز ایجنسی نے خبر لگائی ہے، سعودی فوجیوں کو کیوں مارب سے جلدی نکل جانا چاہیے۔ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ مارب کی سمت یمنی فوجیوں کے بڑھتے قدم دراصل سعودی عرب کی قیادت میں یمن پر حملہ کرنے والے اتحاد کی باضابطہ شکست کے معنی میں۔ کہا جاتا ہے کہ مارب سعودی عرب اور اماراتی فوجیوں کے اجتماع کا مقام تھا، جہاں اکٹھا ہو کر وہ یہ اعلان کرنا چاہتے تھے کہ وہ صنعت کی سمت بڑھ رہے ہیں، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں اور مارب شہر پر یمنی فوج آگ برسا رہی ہے۔ فوجی لحاظ سے تو کئی مہینے قبل ہی یہ شہر سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ ان حالات میں ماہرین کا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سعودی عرب فیصلہ کن قدم اٹھائے۔ ویسے بھی سعودی عرب کے لیے امریکی ہتھیاروں کی ترسیل روک دی گئی ہے۔ سمن یو این آئی نے ایک خبر لگائی ہے، یورپی یونین کی نئی ہجرت پالیسی یونان کی صورتحال کو سنبھالنے میں ناکام۔ اس نیوز ایجنسی کی خبر کے مطابق یورپی یونین نے اپنی ہجرت پالیسی کی کمی اور خامی کو تسلیم کیا ہے اور مائگریشن پر ایک نئی پالیسی کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ یونان میں انسانی صورتحال میں بہتری لانے کے اہل نہیں ہے، جہاں کافی تعداد میں امیگرینٹس مہاجر موجود ہیں۔ آکسفرم چیریٹی کے صلاح کار رافیل شیلہو نے پیر کے روز کہا کہ یورپی کمیشن نے ستمبر میں یورپی یونین کی ہجرت کی پالیسیز میں بہتری کے لیے ہجرت اور پناہ گزین ہونے پر ایک نئے معاہدے کی تجویز پیش کی تھی۔ نیا ضابطہ مؤثر بارڈر طریقہ کار پر عمل درآمد اور یورپی یونین کی تمام ریاستوں کو ہجرت کے نظام میں حصہ داری کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا یورپی یونین نے اپنی پرانی پالیسیز کی ناکامی کو تسلیم کیا ہے، جبکہ نئے ہجرت کے معاہدے کا مقصد یورپی یونین میں ذمہ داری اور شراکت داری کو متوازن کرنا ہے۔ یہ گزشتہ کئی ناقص پالیسیز کی نقل ہے جس کے ہدف پر پہلے سے ہی سوال اٹھ رہے ہیں. اور سمن آخر میں اردو پوائنٹ کی ایک خبر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. خبر کی سرخی یہ ہے، وزیراعظم عمران خان نے سرکاری مصروفیات ترک کر دیں. سینٹ انتخابات اور پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر وزیراعظم عمران خان نے آج سرکاری مصروفیات مؤخر کر دیں. ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے پی ٹی آئی پارلیمانی بورڈ کا اجلاس آج طلب کیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں سینٹ ٹکٹوں کی تقسیم پر صوبائی تنظیموں کے اعتراضات کا جائزہ لیا جائے گا. پارٹی رہنماؤں کے تحفظات کے بعد سینٹ انتخابات کے لیے دی گئی ٹکٹوں پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا گیا ہے. پارٹی رہنماؤں نے وزیراعظم عمران خان کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ سیف اللہ ابڑو نیب زدہ ہیں، جبکہ فیصل واڈا نااہلی سے بچنے کے لیے سینیٹر بننا چاہتے ہیں. کارکنان نے وزیراعظم عمران خان کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ فیصل سلیم پر جعلی سگریٹس بیچنے کا الزام ہے. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی اخبارات کے جائزے پر مبنی ہمارا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، صہیونی حکومت کا بائیکاٹ.
سامعین، ہم نے صہیونی حکومت کے بائیکاٹ کی عالمی تحریک سے متعلق 6 سلسلے وار پروگرام ترتیب دیے ہیں. آج جس سلسلے کا پہلا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، امید ہے ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. نو جولائی سن 2005 عیسوی کو بائیکاٹ ڈائیویسٹمنٹ اینڈ سیکشنز موومنٹ BDS کے نام سے عالمی سطح پر صہیونی حکومت کے بائیکاٹ کی تحریک کا آغاز کیا گیا. اس تحریک کا مقصد صہیونی حکومت پر اقتصادی اور سیاسی دباؤ ڈالنا ہے. انسان دوستی پر مبنی اور صہیونی حکومت کے نسل پرستانہ اہداف کی مخالف یہ ایک غیر سرکاری تحریک ہے. اس سول موومنٹ نے ممالک اور NGOs سے مطالبہ کیا کہ وہ صہیونی حکومت کی جانب سے انسانی حقوق کی پامالی کیے جانے کی بنا پر سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور علمی میدانوں میں اس حکومت کا بائیکاٹ کریں. فلسطینی سرزمین پر غاصب صہیونی حکومت کے قیام کو 73 سال ہو چکے ہیں. اس عرصے میں صہیونی حکومت کے عہدیداروں اور صہیونی مفکرین نے ہمیشہ یہ حقیقت چھپا کر رکھی کہ صہیونی حکومت کا قیام یہودیت کی ایک خاص تشریح کی بنا پر عمل میں لایا گیا ہے، اور اس کی تشکیل صرف اور صرف طاقت کے بالبوتے پر کی گئی ہے، نہ کہ سول اور بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پر. صہیونی حکومت کے بائیکاٹ کی موومنٹ صہیونی حکومت کے مقابلے میں فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت پر مبنی دنیا کی آزاد شخصیات اور اقوام کی کوششوں کا ایک حصہ ہے. اگر ہم بائیکاٹ کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ اس کا آغاز 19ویں صدی میں برطانیہ کے تسلط کے خلاف آئرلینڈ کے باشندوں کی استقامت سے ہوا. حقیقت یہ ہے کہ سن 1880 عیسوی کے برسوں کے دوران جنگ آئرلینڈ کے موقع پر بائیکاٹ کا لفظ انگریزی زبان میں داخل ہوا. لارڈ ارنی آئرلینڈ کی میو کاؤنٹی کا بہت بڑا جاگیردار تھا، اور کیپٹن چارلس بائیکاٹ اس کا خاص آدمی تھا جو کہ ساری جاگیر کا انتظام سنبھالتا تھا. 1880 میں کسانوں کی فصلوں کی پیداوار بہت کم ہوئی تو کسانوں نے لارڈ سے درخواست کی کہ زمینوں کے اس سال کے ٹھیکے میں 25% رعایت کر دی جائے، مگر لارڈ نہ مانا۔ کسانوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ لارڈ کی زمینوں پر کام نہیں کریں گے۔ یہ مہم زور پکڑ گئی، یہاں تک کہ کسانوں کے بعد لارڈ کے استبل کے ملازمین اور مقامی تاجر، حتیٰ کہ ڈاکیے بھی اس مہم میں شامل ہو گئے اور کام چھوڑ دیا۔ کیپٹن چارلس نے دوسرے علاقوں سے کسان بلائے اور ان کی حفاظت کے لیے 1000 کے لگ بھگ پولیس اور فوجی بلوائے، لیکن یہ قدم انتہائی مہنگا ثابت ہوا اور فصل کی کمائی سے زیادہ رقم سیکیورٹی پر خرچ ہو گئی۔ چنانچہ اس سارے عمل میں اصل ظالم کیپٹن چارلس بائیکاٹ تھا، اس لیے کسانوں کے نافرمانی کے اس اقدام کو بائیکاٹ کا نام دیا گیا۔ یوں آئرلینڈ کے باشندوں نے کسی طرح کے تشدد کے بغیر برطانوی سامراج کے پٹھو کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس کے بعد سے بائیکاٹ کا لفظ عام معنوں کے لیے استعمال ہونے لگا، جیسا کہ اب یہ لفظ اپنی زمینوں سے محروم کیے جانے والے افراد کی حمایت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور فلسطین اس کی ایک واضح مثال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آئرلینڈ، جنوبی افریقہ اور فلسطین کے سلسلے میں بائیکاٹ کی پالیسی اختیار کی گئی ہے، تو ان چیزوں میں یہ چیز مشترک ہے کہ ان سب کے مقامی باشندوں کی زمینوں پر اغیار نے قبضہ کر کے انہیں ان کی زمینوں سے محروم کر دیا۔ اسی وجہ سے بائیکاٹ کا اصول ان چند مفاہیم کا حامل ہے: ایک، زمین، دوسرا، استقامت، تیسرا، اجتماعی بیداری، اور چوتھا، پرامن طریقے۔ اگرچہ اس بات کا امکان ہے کہ سامراج کے خلاف کیے جانے والے بائیکاٹ کی اصطلاح ہر طرح کے بائیکاٹ پر منطبق نہ ہوتی ہو، لیکن فلسطین اس کا ایک حقیقی مصداق ہے۔ فلسطین آئرلینڈ اور جنوبی افریقہ کی طرح برطانوی سامراج کی بربریت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ 2 نومبر 1917 میں برطانیہ کے اس وقت کے وزیر خارجہ سر جیمز بیلفور نے کئی مہینوں کے مذاکرات کے بعد برطانوی حکومت کی جانب سے عالمی صہیونی تنظیم کے ساتھ مل کر ایک اعلامیہ جاری کیا، جو بیلفور ڈیکلریشن کے نام سے مشہور ہوا۔ اس سیاسی اعلامیہ میں اس بات پر تاکید کی گئی تھی کہ برطانوی حکومت فلسطینی سرزمین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی جائے سکونت کے قیام کے بارے میں مثبت رائے رکھتی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اگرچہ بیلفور ڈیکلریشن ظاہری طور پر انسان دوستی اور خیرخواہی پر مبنی تھا، لیکن حقیقت میں اس کا اصل مقصد فلسطین کے مظلوم عوام کو بے گھر کرنے کے بدلے میں پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے عرصے میں برطانیہ کے لیے صہیونیوں کی مدد حاصل کرنا تھا۔ اس زمانے میں یورپ میں جنگ کی ناگوار صورتحال، دنیا کے مختلف علاقوں میں نئے اتحاد اور الائنس وجود میں آنے کی برطانیہ کی کوشش پر منتج ہوئی۔ روس کے محاذ پر اتحادیوں کو شکست ہو رہی تھی اور امریکہ ابھی تک یورپ میں ہونے والی جنگوں میں شریک نہیں ہوا تھا۔ ان کی ساری توقع مغربی ایشیا سے تھی، اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ خطے کے عربوں کے لیے ترک حکمرانوں سے نجات کا ایک سنہری موقع بن چکا تھا، اور اسی وجہ سے وہ برطانیہ سے قریب ہو گئے۔ برطانیہ نے مغربی ایشیا میں سلطنت عثمانیہ کی وسیع سرزمین پر قبضے کا آغاز کر دیا۔ برطانیہ نے اسے قبل فلسطین کی سرزمین عرب حکمرانوں کو دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن بیلفور ڈیکلریشن کے بعد اس نے یہ سرزمین صہیونیوں کو دینے پر تاکید کی، تاکہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے اس کا انحصار عربوں پر نہ ہو، بلکہ ان کے علاوہ مالدار صہیونی بھی مغرب کی حمایت کریں اور اس کے وفادار ہو جائیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صہیونی حکومت کو اس خطے سے باہر کے ممالک کے ناجائز مفادات کے حصول کے مقصد سے طاقت کے بالبوتے پر مغربی ایشیا جیسے اہم خطے میں وجود میں لایا گیا، اور 1948 سے اب تک اس غاصب حکومت کا فرض مغربی ایشیا میں دوسروں یعنی مغربی ممالک کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ 1948 میں صہیونی حکومت کے قیام کے بعد صہیونی لابیوں نے اس حکومت کو جائز ظاہر کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے فلسطینی کاز کی اہمیت کم کرنے کی بھی کوشش کی۔ 1917 سے 1948 تک کے برسوں کے دوران، یعنی پہلی عالمی جنگ سے لے کر دوسری عالمی جنگ کے خاتمے تک کی مدت کو فلسطینی استقامت کے آغاز کا زمانہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ سن 1936 میں فلسطینیوں نے سول نافرمانی کا آغاز کر دیا۔ اس کا سلسلہ 174 دن تک جاری رہا اور ایک قول کے مطابق ساری تاریخ میں یہ طویل ترین سول نافرمانی تھی۔ اس میں عربوں کے مواصلاتی ذرائع اور تنظیموں نے حصہ لیا۔ عرب رہنماؤں کی سازباز اور برطانیہ سے مذاکرات کی امید کے ساتھ اس کا اختتام ہوا، لیکن وہ مذاکرات بھی کبھی انجام نہیں پائے۔ سن 1948 میں فلسطین پر برطانیہ کا تسلط ختم ہونے کے بعد اس سرزمین پر ناجائز صہیونی حکومت کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، جن میں سے ایک حصے میں 90% عرب سکونت پذیر تھے۔ وقت گزرنے اور صہیونی حکومت کی اصلیت سامنے آنے کے بعد اس حکومت کی مخالفت میں تیزی آتی گئی اور استقامت بھی زیادہ سنجیدہ ہو گئی۔ مقبوضہ فلسطینی سرزمینوں پر سے قبضے کے خاتمے اور فلسطینی قوم کے حقوق کے حصول کے لیے مسلح تنظیموں کا قیام عمل میں آیا۔ جس حکومت نے اسلحے کے زور پر دوسروں کی سرزمین پر قبضہ کیا ہو، اس کے خلاف ابتدا سے ہی مسلح جدوجہد شروع ہو جانا فطری سی بات ہے۔ سن 1975 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد نمبر 3379 میں صہیونی حکومت کو نسل پرست حکومت قرار دیا اور اس کا ذکر جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت کے ساتھ کیا۔ صہیونی حکومت اور اس کے مغربی حامیوں نے اس قرارداد پر شدید تنقید کی۔ آخرکار امریکہ اور مغربی ممالک کے دباؤ کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 16 دسمبر سن 1991 عیسوی میں قرارداد نمبر 3379 کو کل عدم قرار دیا اور 12 عرب ممالک نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ 7 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ یہ قرارداد کالعدم قرار دیے جانے سے غاصب صہیونی حکومت سے متعلق عالمی رائے میں تبدیلی کے سلسلے میں مؤثر ثابت نہ ہوئی۔ عالمی اداروں کے مرعوب ہونے کے باوجود انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں نے صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف انجام پانے والے اقدامات کی کھل کر مخالفت کی۔ آخرکار 9 جولائی سن 2005 میں صہیونی حکومت کے عالمی بائیکاٹ کی موومنٹ شروع ہو گئی، جو BDS کے نام سے مشہور ہے۔ سامعین، ہم آئندہ پروگراموں میں آپ کو اس موومنٹ کے اہداف اور سرگرمیوں کے بارے میں مزید بتائیں گے۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، سلسلے وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بیلجیم کے ایک نو مسلم سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، دین مبین اسلام میں نوجوانوں اور جوانی کے گراں بہا موقع سے استفادے پر بہت تاکید کی گئی ہے، خاص طور سے ان نوجوانوں اور جوانوں سے خطاب کیا گیا ہے جن کا دل عموماً صاف ہو اور وہ حقیقت قبول کرنے کے لیے تیار ہو، نیز غیر منطقی اور خشک تعصب سے دور ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آپ کو نوجوانوں کے ساتھ نیکی کی تلقین کرتا ہوں کیونکہ ان کا دل نرم ہوتا ہے۔ جب خدا نے مجھے بشارت دینے والے اور متنبہ کرنے والے کے طور پر معین کیا تو نوجوان میرے ساتھ ہو گئے اور بوڑھوں نے میری مخالفت کی۔ تاریخ صدر اسلام سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پاک دل اور جوش و جذبے والے نوجوانوں نے اسلام کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نو مسلم افراد میں بھی نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے جنہوں نے حقیقت اور نور کی تلاش میں موجودہ وہم آلود دنیا اور تاریک ماحول میں اسلام کا دامن تھاما ہے۔ بیلجیم کے شہری فریڈرک وین آرمر بھی ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اسلام کو قبول کیا ہے۔ فریڈرک ون 16 سال کے تھے کہ ان کی خدا جو فطرت نے عظیم آسمانی دین اسلام کی طرف ہدایت کی۔ فریڈرک ون کی زندگی میں پائے جانے والا خلا اور عدم تشخص دنیا کے بارے میں ان کے سوالوں کا جواب اور ذہنی سکون دینے والے دین کی تلاش کا باعث بنا۔ مسلم محلے کے پاس رہنے کی وجہ سے بھی اسلام کی طرف ان میں رغبت پیدا ہوئی اور بالآخر مسلمان ہو گئے۔
یہ اچھی بات رہی کہ دین تبدیل کرنے کی وجہ سے ان کو اپنے گھر میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی۔ وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ میرے والد کا کوئی دین نہیں ہے لیکن ماں عیسائی ہیں۔ میرے ایک بڑے بھائی ہیں جو صرف نام کے عیسائی ہیں، عملی عیسائیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا جب میں مسلمان ہوا تو کوئی خاص مشکل پیدا نہیں ہوئی۔ میرے گھر والے زیادہ سختی نہیں کرتے تھے، بلکہ بعد میں تو ان کو خوشی بھی ہوئی کیونکہ اسلامی احکامات کے مطابق میں اپنے گھر والوں کے احترام کا خیال رکھتا تھا۔ اہل خانہ اور رشتہ داروں، خاص طور سے ماں باپ کے احترام پر مبنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے بھی نو مسلم افراد اپنے گھر والوں کا دل جیت لیتے ہیں۔ البتہ اسلام قبول کرنا اسلام کی صحیح شناخت اور اس کی اعلیٰ تعلیمات سے آگاہی کی راہ کی شروعات تھی، کیونکہ ابھی ان کو اس عظیم آسمانی دین کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھیں۔ اسی بنا پر بیلجیم کا یہ نوجوان شروع میں وہابیت کے وسیع پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس فرقے کی طرف راغب ہوتا ہے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں قرآن اور سیرت پیغمبر سے متضاد وہابیوں کے بہت سے گمراہ کن اور متعصبانہ عقائد کی طرف اس نوجوان کی توجہ مبذول ہوتی ہے۔ چنانچہ فریڈرک کا ایک دوست جب ان سے پوچھتا ہے کہ کیا اہل بیت رسول علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہو، تو وہ لا علمی کا اظہار کرتے ہیں۔ فریڈرک خود اس بارے میں کہتے ہیں کہ تجسس کی بنا پر میں بازار سے تشیع کے بارے میں ایک کتاب خرید کر لایا۔ درحقیقت تشیع کے بارے میں تمام معلومات مجھے مطالعے اور تحقیق سے حاصل ہوئی تھیں۔ خیر، اس کے بعد اسلام اور اہل بیت رسول علیہ السلام کے بارے میں اس نو مسلم نوجوان کا مطالعات کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ مطالعات اور تحقیق کرنے کے بعد فریڈرک تشیع کو قبول کر لیتے ہیں اور اپنے لیے سعید نام منتخب کرتے ہیں۔
سامعین، جیسا کہ فریڈرک سعید خود کہتے ہیں کہ بیلجیم سمیت مغرب میں وہابی پروپیگنڈا بہت وسیع اور گمراہ کن ہے، وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے وہابیوں کی مالی اور تشہیراتی بہت زیادہ حمایت و مدد کی جاتی ہے۔ وہ اپنا لٹریچر بھی لوگوں میں مفت تقسیم کرتے ہیں تاکہ وہابیت کو اصلی اسلام بنا کر پیش کر سکیں۔ وہابی عیسائی مبلغین کی تقلید کرتے ہوئے ضرورت مند افراد کی مدد کر کے بے منطق و وہابی فرقے کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ اس بات سے غافل ہیں کہ لمبی مدت تک کوئی بھی باطل عقیدہ پیسے اور پروپیگنڈے کی بنیاد پر لوگوں پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مغربی حکومتیں بالواسطہ اور بلا واسطہ وہابیت کی حمایت کرتی ہیں۔ سعید شیعوں اور وہابیوں کی تشہیراتی سرگرمیوں کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیلجیم میں شیعہ کانفرنس یا کسی پروگرام کے ذریعے اگر کوئی بات کہنا چاہیں یا امام خمینی رحمت اللہ علیہ یا حقیقی اسلام کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہابیوں کے لیے تشہیراتی راستہ کھلا ہوا ہے۔ وہابیوں کا اتنا بڑا مرکز ہے کہ خود ہمیں بھی تعجب ہوتا ہے۔ ایک طرف تو مغرب والے کہتے ہیں کہ وہابی متعصب اور خطرناک ہیں، اور دوسری طرف حکومت ان کی سرگرمیوں کو نہیں روکتی اور وہ آسانی کے ساتھ اپنی تشہیرات کرتے ہیں۔ یہ ان کی حمایت کا ثبوت ہے۔ البتہ مغربی حکومتوں کی طرف سے متعصب وہابیوں کی پشت پناہی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سعودی عرب میں آل سعود کو اقتدار تک پہنچانے میں برطانوی حکومت کا کلیدی کردار رہا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک مغربی حکومتوں، خاص طور سے امریکی حکومت کی طرف سے، اس استبدادی خاندان کو حمایت حاصل رہی ہے۔ ان حکومت کی طرف سے شام میں وہابی دہشت گردوں کی ہمہ جانبہ مدد و حمایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں وہابیوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ وہ رائے عامہ کے سامنے اسلام کو دہشت گردی والا اور رجعت پسند دین بنا کر پیش کرنے کا مغربی ذرائع ابلاغ کو موقع فراہم کرتے ہیں۔
مغرب میں وہابیت کے طرفداروں کے پروپیگنڈے کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی نظر میں وہابی ہونا ہی مسلمان ہونا ہے۔ اس بارے میں ایک مثال مکمل طور پر واضح اور عبرت انگیز ہے۔ فریڈرک ون شیعہ ہونے کے بعد اپنی معلومات میں اضافے کے لیے ایک ہر دل عزیز اور باخبر عالم دین شیخ عبداللہ دہ دوہ کی کلاس میں شرکت کرتے ہیں۔ مولانا موصوف بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں مسجد امام رضا علیہ السلام اور اسلامی مرکز کے بانی تھے، اور انہوں نے بہت سے نوجوانوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، لیکن تشدد پسند اور تنگ نظر وہابیوں کو اس شیعہ عالم دین کی فعالیت اور روشن خیالی پسند نہیں تھی، کیونکہ اپنے باطل عقیدے کے علاوہ ان کے لیے کوئی تشہیر برداشت سے باہر تھی۔ 13 مارچ 2012 کو کچھ متعصب وہابیوں نے مسجد امام رضا کو آگ لگا دی، اور جب امام مسجد مولانا عبداللہ دہ دوہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے تو ان وہابیوں نے ان کو وحشیانہ طریقے سے خنجر سے وار کر کے شہید کر دیا۔ فریڈرک سعید اس سانحے کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اس شہید عالم دین کے شاگردوں میں شامل تھا، واقعاً وہ نیک اور عظیم انسان تھے۔ ہم ہفتے اور منگل کے دن ان کی کلاس میں جاتے تھے۔ دین عقائد، فلسفہ، قرآنی علوم، امام زمانہ علیہ السلام اور آپ کے ظہور کے بارے میں وہ اچھا درس دیتے تھے۔ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ان کی شہادت بیلجیم کے مسلمانوں کے لیے بڑا خسارہ ہے۔ فریڈرک سعید بیلجیم کے مسلمانوں کے درمیان شیخ عبداللہ دہ دوہ کی شہادت کے اثرات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی شہادت بہت مثبت نتائج کا باعث بنی۔ شہید کا مظلومانہ بہنے والا خون رائے گاں نہیں جاتا۔ اس سانحے کے بعد شیعوں اور سنیوں کے درمیان اچھے تعلقات ہیں اور وہ متحد ہو گئے ہیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اتنا اچھا اور متدین انسان کیوں شہید کر دیا گیا۔ یہی امر بیلجیم میں اسلام کی طرف رجحان میں اضافے کا سبب بنا ہے۔
سامعین، فریڈرک سعید اہل بیت علیہم السلام اور شیعہ عقائد کے بارے میں تشہیرات کو ناکافی قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کام کے لیے تبلیغی مراکز کم ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ ہم جب تشیعوں کے بارے میں تحقیق اور مطالعے کے لیے کتابیں خریدنے جاتے ہیں تو بازار میں علامہ موسوی لاری کی کتابوں اور استاد شہید متحری کی کچھ کتابوں کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا۔ میرے خیال میں ترجمے کا مزید کام ہونا چاہیے اور جوادی آملی جیسے اساتذہ کی کتابوں کا بھی آسان اور سادہ زبان میں ترجمہ ہونا چاہیے تاکہ دیگر ملکوں میں لوگوں کو اچھے دینی ماخذ دستیاب ہو جائیں۔ بیلجیم کے اس نو مسلم نے شیعی عقائد کی تبلیغ کا کام خود شروع کر دیا اور دیگر کتابوں کا ترجمہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی کہ افکار اور فلسفے کے موضوع پر علامہ طباطبائی اور جوادی آملی کی کتابوں کا ترجمہ کریں کیونکہ ہم بیلجیم کی تہذیب و ثقافت سے واقف ہیں۔ البتہ ان کو وہابیوں کی طرف سے کھڑی کی جانے والی مشکلات کے علاوہ بیلجیم کے ذرائع ابلاغ کے اسلام مخالف پروپیگنڈے کا بھی سامنا ہے۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام مخالف فلمیں اور ٹی وی چینلوں کے پروگرام بہت زیادہ ہیں۔ 11 ستمبر کے بارے میں فلم یا وہ فلمیں جو دہشت گردوں کے بارے میں بنائی ہیں اور ان کو اسلام سے جوڑ دیا ہے۔ ذرائع ابلاغ بڑی شدت کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے میں مصروف ہیں۔
بناوری بیلجیم جیسے ممالک میں حقیقی اسلام کی تبلیغ کا کام بہت مشکل ہے، جہاں ذرائع ابلاغ بڑی شدت سے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور دوسری طرف وہابی اپنے بہت وسیع پروپیگنڈے کے ذریعے اسلام کی شبیہ بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ البتہ فریڈرک سعید تبلیغ اسلام کے بارے میں نا امید نہیں ہے، کیونکہ اسلام منطقی، ترقی پسند اور انسانی فطرت سے ہم آہنگ دین ہے اور اس کو صرف صحیح اور معقول تبلیغ کی ضرورت ہے۔ فریڈرک سعید اسلام کے مستقبل کے بارے میں کہتے ہیں، میرے خیال میں اسلام کا مستقبل بہت اچھا اور روشن ہے۔ دنیا کے لوگوں کے درمیان اسلام کی طرف رغبت دکھائی دے رہی ہے اور اسلامی بیداری کی وجہ سے رغبت میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا ہماری نظر میں ہمارا مستقبل روشن ہے اور یہ امر یقینی طور پر اسلام کے بارے میں ہمارے فرائض میں اضافہ کرتا ہے۔ جلد ہی دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ Thank you.